الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. مضمون چل رہا ہے جس میں آپ حضرات چند ایک گناہوں کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے بسا اوقات دنیا میں بھی بہت جلدی پکڑ آ جاتی ہے. ان میں سے ایک تو ماں باپ کی نافرمانی ہے, دوسرے ظلم و ستم ہے, اور تیسرا عمل کہ کسی کو کسی کے گناہ پر عار دلائی جائے اور اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس عار دلانے والے کو وفات نہیں دیتے, اس کی موت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ کر دیا جائے. اور اسی کے ساتھ تکبر, اس کا بھی انسان کو دنیا میں بدلہ چکھنا پڑتا ہے. ظلم سے متعلق بھی آپ حضرات نے کچھ مضمون پچھلی نشست میں سماعت فرمایا کہ ظلم بہت بڑی چیز ہے. ایک معمولی درجے کی چیز کہ اگر انسان کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو ہلکے اور معمولی درجے میں, اس تک سے بھی منع کیا گیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کوئی اذیت کی چیز اگر ہو اس تک کو ہٹانے کا حکم دیا. کوئی کانٹا ہو, کیل ہو, کانچ ہو, کوئی بھی نقصان دہ چیز ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہو, تو اس تک کو بھی دور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اسی ذیل میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حال ماحول کو, اپنے گلی کوچوں کو, اپنے گھر کے آس پاس سب کچھ صاف ستھرا رکھا کرو. نظفوا افنیتکم, کہ اپنے گھروں کے سامنے کا حصہ صاف رکھا کرو. غیر مسلموں کے ہاں تو گھر کا آس پاس کا علاقہ گندا ہوا کرتا ہے, لیکن مسلمانوں کو تعلیم یہی ہے کہ خود بھی صاف ستھرے رہو. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو, صفائی ستھرائی کو, نظافت و نفاست کو پسند فرماتے ہیں. اور پاکیزگی والی ساری عادتیں اللہ پاک نے ایمانی خوبیاں بنائی ہیں. خود بھی طاہر ہیں, پاکیزہ ہیں, اور مذہب بھی پاکیزہ عطا فرمایا. جو بھی کھانے پینے کی چیزیں پاکیزہ تھیں ان کو حلال بنایا, اور جہاں کہیں جس کسی چیز میں کوئی ناپاکی, کوئی گندگی, کوئی نقصان, کوئی مضر اثرات تھے, اس کو اللہ پاک نے ناجائز اور حرام قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ اس نے اس آخری امت کے لیے ہر وہ چیز منتخب کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسند کوئی بھی چیز تھی تو اللہ پاک نے اسے اس امت کو بچایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترجمانی فرمایا کرتے تھے, آپ بتایا کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ اللہ کی پسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, عربی میں رسول کہا جاتا ہے, پیغمبر کا مطلب ہی ہے کہ پیغام پہنچانے والا. آپ کی ایک ایک حدیث, ایک ایک تعلیم اس قدر امت کے لیے رہبر و رہنما ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی زیادہ قدر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی دن کوئی صحابی کام کاج پر, محنت مزدوری پر جاتے تو رات آ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کوئی نئی بات, کوئی نیا حکم دین اسلام کا ملا ہو, سننے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا لیا کرتے تھے. ہمارا اور آپ کا بھی یہاں جمع ہونا اسی نیت سے ہوتا ہے کہ اصلاح نفس ہو, اپنی خامیوں کی طرف ہماری توجہ ہو, اپنی خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, زندگی صاف شفاف ہو جائے, معاملات کی صفائی ستھرائی ہو جائے, اخلاق ہمارے درست ہو جائیں. دیکھا جائے تو ہم بے شمار روحانی امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, صرف ہماری توجہ اور دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے اندر کئی ایک بیماریاں موجود ہوتی ہیں جس کی طرف ساری ساری زندگی ہماری توجہ اور دھیان بھی نہیں ہوتا. یہ جو واقعات آتے ہیں اور بزرگوں کی نصیحتیں آتی ہیں, تو اسی لیے کہ اگر کوئی بھی خامی ہمارے اندر بھی موجود ہو تو اس کا تدارک کیا جائے, تلافی کی جائے, اور اگر کوئی خوبی اپنے اندر موجود ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے اور اس کے اوپر مزید گامزن رہا جائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی اس قدر اہمیت اور حیثیت ہوا کرتی تھی. حضرت کثیر ابن قیس رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دمشق میں بیٹھا تھا کہ آپ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے آپ کے پاس دمشق میں صرف ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس حدیث کو خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہیں اور آپ اس کو نقل فرماتے ہیں. تو یہ نقل کرنے والے حضرت کثیر ابن قیس ہیں جو راوی ہیں، اور دمشق کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں موجود ہیں، اور آنے والے ایک صاحب طالب بن کر علم دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سننے کے لیے، کہ جو براہ راست حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس حدیث کو سننے کے لیے مدینہ طیبہ سے انہوں نے دمشق کا سفر کیا ہے، لگ بھگ 1500 کلومیٹر سے اوپر کا سفر ہے، اور اس زمانے کے اندر گھوڑے پر یا اونٹ پر جب سفر کیا جاتا تھا پورا مہینہ لگ جاتا تھا. تو حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ سے آپ کی طرف صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسی حدیث ہے جو براہ راست آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور آپ اس کو نقل کرتے ہیں، تو میں صرف اور صرف وہ حدیث سننے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میرے آنے کی کوئی اور غرض نہیں. جب یہ بات سنی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مبارک سنانے شروع کی اور فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، اور فرشتے علم کی طلب رکھنے والے کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم دین کے لیے آسمان اور زمین کی سب مخلوقات حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں جو پانی کے اندر موجود ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم دین کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر. اور آخر میں فرمایا کہ علماء انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں، انبیاء اپنی وراثت میں پیچھے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑتے، ان کی میراث علم ہے. یہ حدیث مبارک سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراثت کا پایا. اس حدیث مبارک میں جو آیا ہے کہ فرشتے طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جب کوئی انسان علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلا نیک نیتی کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، علوم دین کے حصول کے لیے نکلا ہو، یا کسی نیک محفل کی طرف اس نیت سے نکلا کہ مجھے جو کچھ بھی ملے گا اس کو اپناؤں گا. یہ جو ہماری نیک محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ قال اللہ قال رسول ہی تو بیان کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان اور بزرگان دین کے اقوال ہی تو نقل کیے جاتے ہیں. اگر نیک نیتی کے ساتھ ایک انسان گھر سے چلا ہے تو یقیناً یہ جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو بھی علم کی طلب کے لیے کسی راستے پر نکل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور علم کی طلب رکھنے والے کے لیے فرشتے اعزاز اور اکرام میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم دین کا تو کیا کہنا کہ آسمان و زمین کی سب مخلوقات یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں تک بھی دعائے مغفرت و استغفار کرتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ عالم اور عابد ان کے درمیان اللہ پاک نے جو فضل و مرتبہ رکھا، عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند دیگر ستاروں پر. اور اس قدر اللہ پاک نے اس آخری امت کے علماء کو اعزاز بخشا، فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت میں انبیاء نے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ ان کی جو میراث ہے وہ علم دین ہے. لہذا جس کسی نے جتنا بھی علم پایا اتنا ہی حصہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراثت کا پایا. تو یہاں یہ اعزاز بیان کیا گیا. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو فرمایا گیا کہ علم کی طلب کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ حقیقی معنی، واقعتاً فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور دوسرا ہے مجازی معنی کہ اس کا اعزاز اور اکرام ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ حقیقتاً تو پر نہیں بچھاتے لیکن اس کی عزت افزائی اور پذیرائی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اے باد صبا کچھ تجھ کو خبر، مہمان وہ آنے والے ہیں، گلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں. تو بسا اوقات آنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے لیے فرش راہ ہیں، ہم نے آپ کی آمد پر اپنی پلکیں بچھا دی، اپنی جان آپ کے لیے نچھاور کر دی, تو یہ الفاظ آنے والے کی عزت افزائی کے لیے ہوا کرتے ہیں. تو اسی طرح حدیث مبارک کا ایک مجازی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جو بھی طلب میں نکلا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعزاز اور اکرام میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, گویا کہ فرشتوں نے اپنے پر بچھا دی. اور حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے حقیقتاً گویا کہ ان کے لیے فرشتوں کو منتخب کر دیا کہ فرشتے واقعتاً اپنے پر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں. یہ تو ہوئی حدیث مبارک. اس حدیث مبارک کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع تھا جس میں یہ حدیث مبارک بصرہ کے ایک محدث بیان فرما رہے تھے. علامہ ابن کثیر ہمارے مفسرین میں ایک بڑے مفسر ہیں, اور تفسیر ابن کثیر بہت نامی گرامی معروف و مشہور ہماری تفسیر ہے. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل فرمایا, فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بصرہ کے اندر محدث سے اس حدیث کو سن رہا تھا, اور اس کے بعد بے ادب اور گستاخ تھا, جری ہو کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جناب, کل آنے دیجئے, کل میں اپنے جوتوں سے فرشتوں کے پروں کو توڑوں گا. علیہ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرما دی کہ جو بھی علم کی طلب میں نکلتا ہے فرشتے اس کے اعزاز میں پر بچھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہو کہ ہمیں چونکہ فرشتے نظر نہیں آتے تو ان کے پر بچھانے بھی دکھائی نہیں دیتے, واقعتاً پر بچھاتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ مجازی معنی ہو کہ طالب علم کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو اس قدر چوکنا کر دیا کہ وہ طالب علم کے لیے اعزاز و اکرام کے لیے چوکس کھڑے رہتے ہیں. دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں, لیکن اس حدیث مبارک کو جب بصرہ میں ایک محدث بیان کر رہے تھے تو سننے والے کسی بے ادب اور گستاخ نے اور ایک بے دین نے کہا کہ ٹھیک ہے, واللہ لأطرقن غدا نعلی وأطع بها أجنحة الملائكة, کل کا دن آنے دو, کل میں اپنے جوتوں سے فرشتوں کے پروں کو توڑوں گا. علیہ عزب اللہ نقل کفر کفر نباشر. اگلا دن جب آیا تو کسی طالب علم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اپنے پاؤں کو زمین پر پٹک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لو جی لو, میں فرشتوں کے پر توڑ رہا ہوں. اس قسم کے معاملات بسا اوقات بہت زیادہ جب بید بھی حد سے بڑھ جاتی ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نقد نقد بھی اس کا معاملہ دکھاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہوا چل ہی رہا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے پاؤں پر حملہ ہوا, جس طرح فالج کا حملہ ہوتا ہے. یک لخت اس کے پاؤں نے کام چھوڑ دیا اور اس کی ٹانگیں سکڑنی شروع ہوئیں. آگے چل کے حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تو اس کی ٹانگوں کا شل ہونے کا معاملہ تو نقد نقد ہوا, پھر ٹانگیں سوکھے کا مریض ہوا, جس طرح ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں, بوٹی گوشت ہڈی سوکھ کر بھی کانگڑی ہو کر آخر میں اس میں پھر کیڑے پڑے. الامان والحفیظ, کہ بسا اوقات انسان اللہ تعالی کی بات کو ہلکا جانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے. اس نے یہ جرت اور گستاخی اور بھرے مجمع کے اندر محدث کے درس کے اندر اس نے یہ جو چیلنج کیا کہ کل میں فرشتوں کے پر توڑوں گا, اللہ پاک نے اسی کی ٹانگوں کو شل کر کے سکھا دیا, سکھانے کے بعد کیڑے ڈال دیے. کہ تم ہمارے پیغام پہنچانے والے, ہمارے نمائندے, ہمارے رسول, ہمارے پیغمبر, پیغمبر فارسی کا لفظ ہے, کہ پیغام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اللہ کے بندوں تک پہنچانے والی ہستی, ان کی باتوں کو تم نے کوئی معمولی سمجھا ہوا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ان کی گفتگو کوئی اپنی منمانی خواہش نفس پر مبنی نہیں ہوتی, ان کی ہر گفتگو وحی ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے الہام کی جاتی ہے وہ پھر آپ کا نطق بن کر قوت گویائی سے پھر وہ امت کے سامنے صادر ہوتی ہے. ایک واقعہ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا. دوسرا ہمارے ایک بڑے محدث امام طبرانی رحمہ اللہ, انہوں نے نقل کیا, فرماتے ہیں کہ میں نے ابن یحییٰ ساجی سے سنا, فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایک محدث کی خدمت میں موجود تھے اور وہ بھی اسی حدیث کو جب انہوں نے بیان کیا اور فرمایا کہ ہم جا رہے تھے درس کے لیے ایک محدث کے پاس اور یہ حدیث تازہ تازہ اس کا وہاں چرچا ہوا تھا, تو کسی مذاق اڑانے والے نے مذاق اڑایا کہ ہاں ہاں بھائی ذرا تیز مت چلو, فرشتوں کے پر ٹوٹ جائیں گے. ایک جملہ کسا ان طالب علموں کے پر جو درس حدیث سننے کے لیے تیزی کے ساتھ جا رہے تھے. اس کے بارے میں بھی اسی قسم کا واقعہ رونما ہوا کہ اس کے بھی کہنے والے کے بھی اللہ پاک نے پاؤں کو شل کر دیا. اس لیے کہ کہنے والے کا ان جانے والوں سے کوئی تعلق نہیں, اس کا اصل مذاق اڑانا مطلوب اور مقصود تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک حدیث کو ہلکا اور حقیر جاننا مقصود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، آپ کے کسی مبارک فرمان کی توہین ہو، آپ کی کسی سنت کی توہین ہو، یہ بہت بڑی جرت اور گستاخی بن جاتی ہے. بڑے محدث سے محدث قال اللہ قال رسول کرنے والے، درس حدیث دینے والے ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے. شاگرد تھا، اس کو تجسس ہوا کہ ہمارے استاد پڑھتے پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنا چہرہ ڈھک کے رکھ. تو بہت اس نے کریدا کریدا کریدا، آخرکار بہت جب وہ اصرار اس نے کیا تو آخرکار انہوں نے راز فاش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو فرمایا کہ امام سے جلدی مت کرنا، رکوع میں اس سے پہلے سر مت اٹھانا، سجدے میں اس سے پہلے مت جانا، اس سے پہلے مت اٹھنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اقتدا کرنی ہے. دو طرح ہیں اقتدا، ایک تو ساتھ ساتھ اور ایک یہ کہ امام جب کر چکے پھر دوسرا یہ کرے. تو ہمارے یہاں یہ ترتیب ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلیں گے ترتیب وار. تو فرمایا کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے رکوع سجود کے اندر پہل مت کرنا، اس سے آگے مت بڑھنا، ورنہ تمہارے چہرے کو گدھے جیسا بنا دیا جائے گا، گدھے کے چہرے جیسا بنا دیا جائے گا. تو محدث نے اپنے اس شاگرد کو بتایا کہ مجھے اس حدیث میں تردد تھا، شک تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اگر امام سے پہل کر لی جائے تو آخر چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا. اس شک کی وجہ سے ایک دن جان بوجھ کر میں نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا رکوع سے، آزمانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ حدیث کتنی سچی ہے. حالانکہ محدث تھے، پڑھتے پڑھاتے زندگی گزر رہی تھی، لیکن کہا کہ ایک دن میں نے جانچنے کے لیے اور آزمانے کے لیے امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیا، اسی دن واقعتاً میرا چہرہ گدھے جیسا بن گیا. شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتا ہوں. اس کی مختلف توجیحات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جلدی کرو گے، امام سے پہل کرو گے، تو تمہارا چہرہ گدھے جیسا نہ ہو جائے. تو بعض دفعہ تو مفسرین محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے حماقت کے اندر. گدھا جس طرح بیوقوف ہے تو یہ جلد بازی کرنے والا بھی بیوقوف ہے. جب شروع سے امام کے ساتھ شریک ہوا ہے تو سلام تک شریک ہے، اس شراکت کے باوجود بھی جلد بازی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. آخر تک سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ ساتھ اس کو شریک رہنا ہے. تو اگر یہ جلد بازی کر بھی رہا ہے، رکوع میں پہل کر رہا ہے یا سجدے میں پہل کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا. تو یہ جلد بازی کرنا یہ اس کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اور دوسرا معنی یہی ہے کہ واقعتاً آخرت میں اس قسم کے جلد باز جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ روز محشر جب ان کو لائیں گے تو ان کی شکلیں گدھوں جیسی ہوں گی. اور تیسرا معنی اس حدیث مبارک کا شارحین نے بیان کیا کہ حقیقت میں بھی اللہ پاک دنیا میں اس کے چہرے کو گدھے جیسا بنا دیں گے. تو حالانکہ محدث تھے لیکن آزمانے کے لیے اور شک شبے کی وجہ سے، تردد کی وجہ سے کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے، چلو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گدھے کا بنتا ہے چہرہ، اس آزمانے کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا. تو واقعتاً اللہ پاک نے حقیقت میں ہی ایسا کر ڈالا. تو ادب اور احترام بہت زیادہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہوا کرتے ہیں، اس کو قدر کی نظر سے انسان دیکھے اور قدر و منزلت سے سن کر عملی طور پر اس کو اپنانے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی بھی دین اسلام کا حکم انسان اپنی زندگی میں اس کو بجا نہیں لا سکتا، کم از کم دل میں ندامت ضرور ہو، احساس ضرور ہو، شرمندگی ضرور ہو. بالخصوص ہمارے مردوں کے اندر اور ہماری عورتوں کے اندر جو ایک وبا عام ہے، مردوں میں بہت زمانے تک، بڑھاپے میں تو جا کے توفیق مل جاتی ہے سنت کے نور کو چہرے پر سجانے کی، اور بعض دفعہ تو انسان کفن میں منہ لپیٹ کے بغیر سنت کے نور کے ہی چلا جاتا ہے. اور خواتین کے اندر بے پردگی کا جو یہ ایک مرض ہے، بسا اوقات بڑھاپے تک یہ چلتا رہتا ہے. اس قسم کے جو امراض جو روزانہ کی بنیادوں پر ہمارے زندگی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اس میں کم از کم انسان یہ احساس ضرور رکھے کہ مجھ سے چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، خامی ہو رہی ہے. عملی طور پر تو یہ چہرے پر سنت کا نور سجانا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں رد و بدل، تبدیلی، یہ تغیر خلق اللہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے جو تخلیق کی ہے انسان کی، مرد کو الگ شکل و صورت دی ہے، عورت کو الگ شکل و صورت دی ہے. اور بہت واضح لفظوں میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے. اللہ نے باقاعدہ فطری طور پر دو شکلیں الگ الگ بنائی، مردانہ شکل الگ، زنانہ الگ. اب مرد ہونے کے باوجود اگر وہ زنانہ شکل اختیار کرتا ہے اور اس کو مونڈتا ہے تو بہت سنگین جرم کا مرتکب ہے وہ. تو جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس عبادت کے عملی طور پر انجام دینے کی توفیق نہیں ملتی، تو کم از کم انسان دل کی گہرائی سے نادم ضرور رہے. رات کم از کم سوتے ہوئے سچی پکی توبہ کر کے ضرور سوئے، خدا نہ خواستہ سویا کا سویا رہ گیا. بزرگان دین فرماتے ہیں روزے محشر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ تو دنیا چند دن کی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس میں انسان دھوکے میں مبتلا ہے. اس کی ٹپ ٹاپ میں چمک دمک کے اندر انسان ایسا پھنس جاتا ہے کہ انسان فیشن اور اپنے آپ کو جوان ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے تیسرے مختلف انسان کے آزار ہیں، کسی نہ کسی دھوکے میں مبتلا ہو کر انسان غافل رہتا ہے. تو جب تک کہ انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہو، کم از کم سچی پکی توبہ ضرور کرتا رہے. ایک انسان ہے، بے باک ہے، جری ہے اور بے فکر ہے اور نڈر ہے، اس کی پرواہ نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو یہ زیادہ خطرناک ہے. ایک انسان گناہ کر رہا ہو لیکن نادم ہو، یہ پھر بھی اس کا جرم ہلکا ہے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کو ضرور بھی ضرور اللہ پاک اس ندامت کی برکت سے توفیق عطا فرما دیں گے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی پہلے دل میں اگتی ہے، اس کے بعد چہرے پر اگتی ہے. جس چیز کی عظمت اور اس کی وقعت دل میں ہوتی ہے، وہی انسان کی زندگی میں وہ اجاگر ہوتی ہے. تو کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل، کسی کی توہین مقصود نہیں، صرف درد دل کے ساتھ ایک پیغام پہنچانا ضروری ہے. پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگی، یک لخت اچانک بہت سی اموات ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک نمازی تھے، صبح بالکل کلین شیو ہو کر تازہ دم اپنے آفس گئے، دل کا دورہ پڑا، اسپتال پہنچے اور جان نہ بچ سکی، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نہا دھو کے کفن پہن کے جنازہ تیار تھا، مسجد میں آ گئے. قسمت سے چہرہ دکھایا جا بالکل صفا چٹ. انسان تصور کرے کہ روز محشر اس چہرے کو لے کے انسان کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گا کہ جس میں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. جس شخصیت سے، جس ذات سے انسان کو محبت ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی شکل و صورت اس کو محبوب ہوتی ہے. دنیا میں بھی ایک اصول ہے جو دیکھا جاتا ہے، بھلے کسی کو کسی سے محبت ہو، سب سے پہلے اپنے محبوب کی شکل و صورت وہ ہر دل عزیز ہوتی ہے. زبان سے انسان بھلے دعوے کرے لیکن عملی طور پر جب انسان کو شکل و صورت اچھی نہ لگتی ہو اور اپنی شکل و صورت اپنے محبوب جیسی نہ بنائی، عملی طور پر انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر تغیر کا مرتکب ہو گیا. اور الفاظ کس قدر خطرناک ہیں کہ جس مرد نے عورت کی مشابہت اختیار کی، جس عورت نے مرد کی مشابہت اختیار کی. لباس تک میں فرمایا کہ مرد اپنے ٹخنے کھول کر رکھیں، عورت اپنے ٹخنے ڈھک کر رکھیں. عورت رنگ برنگے لباس پہنے، مرد سادہ لباس پہنے، دونوں کو ایک جیسے لباس پہننے سے بھی منع فرمایا. عورتوں کو اپنے سر کے بال بڑھانے کا حکم دیا، ان کو کترنا حرام، ممنوع، ناجائز. ان کو لمبی چوٹیاں رکھنے کا حکم دیا، مردوں کو لمبی چوٹیاں بڑھا کر رکھنے سے منع فرمایا. اور بھی بے شمار قسم کی مشابہتیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کے اندر ایک اصول دے دیا کہ مرد عورت کی نقالی نہیں کرے گا، عورت مرد کی نقالی نہیں کرے گا. آج وہ دن منا رہی ہیں آوارہ عورتیں، خدا کی لعنت پڑتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو صرف تھوڑی سی تبدیلی کریں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس عورت نے اپنی بھویں بنائی، جس عورت نے اپنی دانتوں کے اندر جھری بنائی، جس عورت نے اپنے جسم کے اوپر گدوا کر ڈیزائن بنوایا، فرمایا کہ ان سب پر لعنت اور ان کے بنانے والوں پر بھی لعنت. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جو بندہ اور جو بندی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ تو مردود ہے. پھر کہاں کا اس کا ایمان، کہاں کا اس کا اسلام، کہاں کے اس کے دوسرے تیسرے معاملات. شیطان کو جو راندہ درگاہ کیا گیا تھا تو اس کے اوپر اللہ پاک نے اپنی لعنت تو ڈالی ہے. ان علیک لعنتی، میری لعنت تجھ پر ہے. لعنت کا مطلب اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. رحمت ہے، اس کے مقابلے میں غضب ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ میرا جسم ہے، میں اپنی بھویں بنا رہا ہوں، میں اپنے اندر تبدیلی کر رہا ہوں، یہ میری داڑھی ہے، یہ میری چیزیں ہیں، میں چاہوں رکھوں نہ رکھوں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا حساس معاملہ ہے. ٹخنے اگر مرد ہو کے ڈھک رہا ہے، فرمایا کہ اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے. تو پورا نظام زندگی دیا ہے، انسان کو پابند بنایا ہے. یہاں ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے چالان، رانگ سائڈ آ گئے چالان کرتا ہے، ہیلمٹ نہیں پہنا چالان کرتا ہے، گاڑی کے بیلٹ نہیں باندھی چالان کرتا ہے. یہاں جہاں نظام سخت ہوتا ہے وہاں انسان معمولی معمولی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کیونکہ دو پیسے کا چالان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے خطرناک اعلان ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری، لیکن چونکہ ہمارے سامنے وہ معاملات نہیں ہیں، ہم اس کو مذاق کی باتیں سمجھتے ہیں، ہلکی باتیں سمجھتے ہیں. دل چاہا داڑھی رکھ لی، دل چاہا کاٹ دی، دل چاہا پردہ کر لیا، دل چاہا پردہ چھوڑ دیا، دل چاہا بال لمبے رکھ لیے خواتین نے، دل چاہا تو وہ چھوٹے چھوٹے فیشن کے بال بنا لیے. حالانکہ ایک ایک چیز دین اسلام کے اندر، آپ نے جو حضرات جمعے کے دن موجود تھے حدیث مبارک سماعت فرمائی کہ عورت ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہی ہے نیک نیتی کے ساتھ، عبادت کے لیے چلتے چلتے خوشبو لگا لی، اس کی وہ خوشبو کسی غیر محرم نے اگر سونگ لی، فرمایا کہ وہ جائے دوبارہ سے پاک ہو، غسل جنابت کرے. اور اگر بازار گئی ہے خوشبو لگا کر، فرمایا کہ وہ تو زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. اس قدر ہمیں احتیاط دی ہے دین اسلام نے، تو بہت حساس معاملہ ہے. دین اسلام کے معاملات اس قدر ہلکے اور آسان نہیں. ابھی چونکہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، محدث ہیں اتنے بڑے محدث، لیکن ایک حدیث کو جانچنے کے لیے جان بوجھ کے سر پہلے اٹھا لیا، دنیا ہی میں اللہ پاک نے گدھے جیسی شکل بنا دی. آخرت کے وبال تو بڑے خطرناک اور اٹل ہیں. جب تک آنکھ کھلی ہے دنیا کی چمک دمک سامنے ہے، انسان دھوکے میں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کا دن جب آئے گا تم کو تمہاری کئی ہوئے محنت کا، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. توفون وفا یوفی توفیا، اس کا معنی آتا پورا پورا کسی کام کا بدلہ چکانا. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا، پوزیشن لے گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے. جیتا ہے انسان چمک دمک، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کی موت اس کا سامنے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے. تو اس لحاظ سے چوکنا رہنے والا اور اپنی زندگی کو عبادات اور طاعات سے سجانے والا اور برائی اور عیوب سے بچانے والا، صفا ستھری زندگی بسر کرنے والا، اور بالخصوص وہ چیزیں جو شعائر اسلام ہیں، جس میں مردوں کے لیے داڑھی، عورتوں کے لیے پردہ، بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ، کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہ اللہ پاک نے ایسی ایک شکل و صورت دے کر پھر شعائر اسلام بنا کر اور وضع قطع کا ایک دستور اور نظام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے طور طریقے ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں. لباس تک کے اصول سکھائے ہیں کہ جو جس علاقے میں بستا ہو وہاں کے جو صلحاء اور جو نیک لوگوں کا لباس ہے وہی تمہارا لباس ہونا چاہیے، ایک معیار ہے. جس علاقے میں انسان بستا ہو وہاں کے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ، پارسا لوگ، وہ جو لباس استعمال کرتے ہو وہی لباس تم استعمال کرو، یا اللہ اور اللہ کے حبیب کا محبوب اور پسندیدہ لباس ہوگا. اور لباس اور پوشاک کا اس قدر گہرا انسان کے وجود پر، اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے کہ ایک ہی انسان ہے، ایک وقت میں اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، صوفیانہ لباس پہنا ہوا ہے، اور ایک دینداری والا لباس پہنا ہوا، اس کے طور طریقے عادت اطوار چال چلن الگ انداز کا ہوگا. وہی انسان ہے جب انگریز کے لباس میں آ جاتا ہے اور دوسرے تیسرے حالوں لی اختیار کر لیتا ہے، اس کا نظام زندگی، انداز زندگی بدل جاتا ہے. تو یہ لباس، یہ پوشاک، یہ طور طریقے، یہ تہذیب اور تمدن، اس کے ہماری زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات. سر کے اوپر عمامہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور عورت کی ذات کے اوپر، عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ، یہ اس کی زینت اور وقار ہے. اور مرد کے چہرے پر داڑھی کا ہونا اور عورت کے وجود کے اوپر، جس طرح اللہ پاک نے اپنے کعبہ مشرفہ کو غلاف سے چھپا دیا، تو ہر خاتون اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کا شرف، اس کا احترام وہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. آپ طواف فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کعبۃ اللہ تیرے عزت و شرف کو سلام، لیکن مومن مسلمان کی عزت و شرف اللہ پاک نے تجھ سے بھی بڑھ کر رکھا ہے. تو ایک خاتون، اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کا شرف اللہ پاک نے بیت اللہ شریف سے بڑھا کر رکھا، حکم بھی دیا کہ ڈھک چھپ پر رہو، پردے میں رہو کہ تمہارے اوپر ایرا غیر نتھو خیر ہر ایک کی نظر نہ پڑنے پائے. اور بالخصوص اپنے وجود کے اندر جو زائد چیزیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کی تلقین فرمائی، زائد جو بال ہوتے ہیں بغل کیا ہوگا، زیر ناف کیا ہوگا، ان کو صاف ستھرا کرنے کا حکم دیا. واضح لفظوں میں فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. جو چیزیں آپ نے اللہ سے سیکھی، فرمایا کہ کن کن چیزوں کو صاف رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو چھوڑ کے رکھنا ہے. اب ہمیں ہیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، جس انداز سے رکھی اسی انداز سے چھوڑ دو. اگر ایک انسان اس میں رد و بدل کرتا ہے، کوئی خاتون، آج کل تو مرد اور لڑکے بھی فیشنوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ میں بال کٹوانے گیا ہوا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ لڑکے تصویریں لاتے آنکھوں کی اور بتاتے ہیں کہ ایسی بھویں بنا، پھر وہ باقاعدہ وہ نوچ 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 کے وہ باقاعدہ. لڑکے بھی اس چیز میں پڑ چکے اب. تو یہ چیزیں انسان عملی طور پر راضی نہیں ہے کہ اللہ میاں آپ نے جو شکل و صورت دی وہ ذرا ٹیڑھی میڑی تھی، پسند کی نہیں تھی، میں ذرا اس کو سنوار لوں، سدھار لوں، میں ذرا اس کو اچھا بنا لوں. یا ایہا الانسان، ارے اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، اس قدر خوبصورت سانچے میں ڈھال کے تجھے قد و قال عطا فرمایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں اس نے چاہا تجھ کو بنایا ہے. انسان عملی طور پر کہتا ہے کہ نہیں، یہ شکل میری ذرا ٹیڑھی ہے، بھویں ذرا میری زیادہ گھنی ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے، اور ایک داڑھی مجھے زیب نہیں دیتی، جچتی نہیں. تغیر خلق اللہ کے اندر داخل ہے. اللہ نے جو بندے کی تخلیق کی تھی، بندہ اس کے اندر کانٹ چھانٹ کرتا ہے. صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن دوس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھی ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ، لیکن دل نہ لگا، تنگ ہو گئے، پریشان ہوئے، اور مذہب تو اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن نئے ماحول میں، نئے حالات میں پریشان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹا اور خون بہتے بہتے جان چلی گئی. کچھ دن کے بعد حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو دونوں ساتھی تھے، ہجرت کر کے ساتھ آئے تھے، اس دوست کو خواب میں دیکھا جو ہاتھ کاٹ کے خودکشی کر کے دنیا سے چلے گئے تھے، کہ جنت ہے، شان بان کے عالیشان محلات ہیں، سب کچھ ہے، اور جنت کے لباس پوشاک پہنے ہوئے ہیں لیکن ہاتھ کو ایک کپڑے سے چھپایا ہوا ہے. پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جنت مزے وارے کے نیارے. کہا یہ ہاتھ کیوں چھپایا ہوا؟ کہا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ. کہا یہ کیا؟ کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت کی تھی، اس ہجرت کی برکت سے اللہ پاک نے مغفرت تو فرما دی، لیکن وہ جو میں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بنائی ہوئی چیز کو تم نے عیب دار کیا، میں دوبارہ اس کو درست نہیں کرتا، تو میں میری تخلیق کے اندر تغیر و تبدل کیا، اور اس بنائے ہوئے میری اس چیز کو تم نے عیب دار کیا، اس کو بگاڑا، اس کو صحیح نہیں کرتا. ہاتھ میرا کٹا رہ گیا، جنت مل گئی، لباس پوشاک عالیشان محلات مل گئے، لیکن اس ہاتھ کا عیب درست نہ ہوا. خواب کے اندر دیکھا، صبح جب اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا خواب سنایا کہ یا رسول اللہ، میرے جو فلاں ساتھی ہجرت کر کے آئے تھے، پھر تنگ دل ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی ہاتھ کاٹ کے، رات خواب میں دکھائی دیے، بڑے خوبصورت لباس پوشاک میں، شاندار عالیشان محل میں، لیکن ہاتھ ان کا وہی عیب دار تھا، اور بتایا کہ اللہ پاک نے اس ہاتھ کو درست نہیں کیا، کہ تم نے میری تخلیق میں تغیر کیوں کیا، عیب دار بنایا، میں اس کو درست نہیں کروں گا. بس یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشفق و مہربان، رحمت للعالمین تھے، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ یا اللہ اس کے ہاتھ کی بھی مغفرت فرما دے. لیکن اس سے سبق ملتا ہے اس بات کا کہ بندہ جو کان چھانٹ کرتا ہے اور وہ کمی بیشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو ناپسند، اور عملی طور پر وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں بنی، میں ذرا ان کو صحیح کر لوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فرمایا لعنت پڑتی ہے جس نے بھووں کو باریک کیا، اپنے دانتوں کے اندر جھیری پیدا کی. اس زمانے کے اندر دانتوں کی جھیری، یہ حسن کے لیے باقاعدہ اس کو گھس گھس کے جھیری پیدا کی جاتی تھی، اور اسی طرح یہ گودنا، رنگ برنگے ڈیزائن بنانا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو بھی اپنے بالوں میں بال ملاتا، نقلی بال اپنے بالوں میں ملا کر دھوکہ دیا جائے، اس کے اوپر بھی تین چار پانچ چیزیں ایک ساتھ بیان فرمائی ہیں. فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار آتی. تو غرض عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جو نظام ہمیں ملا ہے زندگی کا، بہت جچا تلا, ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہے اللہ پاک نے. ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول دانا مشہور ایک مجذوب گزرے ہیں. شام کا وقت تھا, ہارون الرشید ٹہل رہے تھے دریا کے کنارے, اپنی بیگم ملکہ زبیدہ کے ساتھ. ایسی نیک پارسا خاتون تھیں کہ اللہ پاک نے ان سے بہت بڑا خدمت دین کا کام لیا کہ انہوں نے اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ تک حاجیوں کے لیے پوری نہر کا ایک انتظام کیا تھا, اس زمانے میں جہاں پانی کی قلت ہوا کرتی تھی. تو عراق کے علاقے سے سرزمین مکہ مکرمہ آج بھی اس کی باقیات, وہ دیواریں مینا اور عرفات کے اندر دکھائی دیتی ہیں. نہر زبیدہ کے نام سے پورا حاجیوں کے لیے وہاں سے پانی کا وافر مقدار میں انتظام کیا تھا کہ وہاں سے پانی چلتا تھا اور حجاج کے لیے یہاں پہنچتا تھا. 1000 بچیاں حافظ قرآن ہر وقت ان کے محل کے اندر موجود رہتی تھیں اور ان کی باریاں لگتی تھیں, ایک کے بعد دیگرے 300, 400, 500 کے حساب سے باری باری پورے محل کے اندر ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت گونجتی رہتی تھی. اس زبیدہ کے ساتھ ہارون رشید چہل قدمی کر رہے تھے دریا کے کنارے کہ بہلول دانا پر نظر پڑی کہ وہاں کنارے پر بیٹھے ہوئے اور مٹی کے اور ریت کے گھروندے بنا رہے ہیں. ہارون آگے آگے تھے, زبیدہ پیچھے پیچھے تھی. ہارون گزرے, ہاں بھائی بہلول کیا ہو رہا ہے؟ کہا جناب گھر بنا رہا ہوں. اچھا کیا قیمت ہے ان گھروں کی؟ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا کہ یہ گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو گھر مجھ سے یہ خریدے گا میں اس کو دعا دوں گا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا فرمائے. اچھا بھائی کتنے کا یہ گھر؟ 1 دینار کا. ہارون تو اس کو ایک مجذوب کی بڑھ سمجھ کے آگے بڑھ گئے. اچھا جی اچھا. زبیدہ جب آئیں, زبیدہ نے بھی یہ سوال کیا, یہی جواب ملا. یک لخت انہوں نے 1 دینار نکالا اور بہلول کو دے دیا کہ لو بہلول یہ گھر میرا. بہلول نے دعا دے دی. اسی رات ہارون رشید جب سوئے خواب میں دیکھا جنت کے مناظر ہیں, عالی شان محل باغات ہیں, سرسبز و شاداب پورے مناظر ہیں. اسی میں ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا ایک عالی شان محل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ محل ملکہ زبیدہ کا. ہارون چونکہ شوہر تھے تو کہا کہ ارے میری بیوی کا اتنا عالیشان محل, چلو چل کے دیکھتے ہیں. آگے بڑھے تو دربان کھڑا تھا پہرے دار. کہا کہ جناب یہ محل آپ کا نہیں ہے, ملکہ زبیدہ کا. کہا ہاں ملکہ زبیدہ میری بیوی تو ہے, میں دیکھوں میری بیوی کا گھر کیسا. کہا نہیں, آگے اصول دستور الگ ہیں, جس کا گھر ہوگا جس کا محل ہوگا وہی داخل ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا. جھڑک کر واپس کر دیا. جیسے واپس کیا تو ایک دم سے جھٹکے سے آنکھ کھلی. فوراً وہ واقعہ یاد آیا کہ شام ٹہلتے ٹہلتے زبیدہ نے 1 دینار دے کر وہ مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا اور بہلول کی دعا تھی. تو لگتا ہے کہ وہ دعا اثر کر گئی. اب ساری رات کروٹ اور بے چین اور بےتاب رہے کہ کاش کہ میں بھی یہ سودا کر لیتا. چپ لگائی کہ چلو ٹھیک ہے شام آنے دو. سارے دن بے چینی میں گزرا. شام آئے پھر اسی انداز سے نکلے ٹہلتے ہوئے. بہلول دانا ملے, وہی گھروندے بنا رہے. ہاں بھائی بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس کے لیے؟ اس کے لیے. کتنے کا؟ تو بہلول دانا نے کہا پوری دنیا کی بادشاہت اور سلطنت اس کی قیمت ہے. کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے. کہا ہاں کل سودا بھی بن دیکھے تھا, آج دیکھ کر آئے ہو. کل بن دیکھے سودا تھا, سستا تھا, آج تو دیکھ کر آئے ہو. اب قیمت دیکھنے کے بعد بڑھ چکی ہے, پوری دنیا کی سلطنت دو تب جا کے یہ ہو. اور دنیا کی سلطنت تھی نہیں پاس, ایک محدود خطے کی سلطنت تھی. حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے آخرت کے تمام وعدے, تمام چیزیں پوشیدہ ہیں. دل چاہتا ہے ہم کر لیتے ہیں, دل چاہا چھوڑ دیا. وعدے اور وعیدیں دل کو لگ گئیں, بھاگ گئیں تو عمل میں لے آئے, نہیں بھائیں تو چھوڑ دیا. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز آخرت میں بالکل حقیقتاً موجود ہیں, سارے وعدے اور وعیدیں. جس نے یقین رکھا سچائی کے ساتھ, یقین کے ساتھ جس کسی نے اس پر عملی طور پر آگے قدم بڑھایا, اس کے وہ وعدے پکے ہو گئے. اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرمائے. آج مضمون اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ باقی ہے وہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, وقت چونکہ مکمل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا یقین نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بے ادبی سے, بے احترامی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یقین جتنا پکا ہوگا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ موجودہ دور کے اندر, موجودہ زمانے کے اندر کوئی ہمارے قابل اعتماد بزرگ ہستی ہوں, بزرگ شخصیت ہوں, وہ کوئی ہمیں بڑے وثوق کے ساتھ, بہت اعتماد کے ساتھ کوئی بات بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی دعا دے دیں, کوئی بشارت دے دیں, ہمیں کس قدر یقین آ جاتا ہے اور دل کو لگتی ہے وہ بات کہ ہمارے بزرگ نے, ہماری معتمد شخصیت نے اتنی بڑی بات بولی ہے, ضرور بھی ضرور ایسے ہی ہوگا. اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اور وہ محدثین کے واسطے سے ہم تک پہنچے, تو اس پر ہمیں اس سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے. علماء, صلحاء, اتقیاء, اولیاء اللہ, اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے سنی ہوئی باتوں پر انسان کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے اندر اس کے ثمرات اور اثرات زیادہ ہوں گے. شرط یہ کہ انسان گناہوں سے بچ رہا ہو اور نیکیوں میں لگا ہوا ہو. گناہوں سے بچ کر نیکی میں لگ کر جب انسان آگے قدم بڑھاتا ہے تو زندگی بھی مبارک ہوتی ہے, پھر اس کے دل کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ اپناتا ہے, عملی زندگی میں لاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی بھی چیز کے اوپر جب اس کو آگاہی ملتی ہے تو وہ قدر کی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں میں پختگی نصیب فرمائے, یقین کامل بنائے, اور اپنی ذات پر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل اعتماد نصیب فرمائے. جتنا زیادہ ہمارا اعتماد بڑھ جائے گا اور اس اعتماد کے اندر ہمارے سامنے جو شخصیات ہوتی ہیں, علماء ہوں, صلحاء اور اتقیاء, اللہ کے نیک بندے ہوں جن کو اولیاء کاملین صالحین کہا جاتا ہے, جو درویش خدا مست ہوتے ہیں, جن کا اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے, ان کے اوپر ہمارا کامل اعتماد اور یقین ہو, ان کی باتوں پر یقین ہو, اور ان کے ذریعے سے جو چیز انسان سنتا ہو اس کو انسان اپنی ذات کے اندر عملی طور پر لے آتا ہو, تو یقیناً بڑی پرسکون پر نور زندگی انسان کو ملتی ہے, بابرکت زندگی ملتی ہے. ورنہ گناہوں میں بھی انسان لگا ہوا ہو پھر تو زمزم سے بھری ہوئی بالٹی میں دو قطرے بھی پیشاب کے گر جائیں تو سارا زمزم بیکار ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت, ایک شخص وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچا ہوا ہے لیکن اس کی نیکیوں کا جو ذخیرہ ہے وہ محدود ہے, فرائض اور واجبات اور سنن کے حد تک بہت زیادہ نوافل کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتا لیکن گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے, یہ زیادہ مأمون اور محفوظ اور کامیاب ہے, یا دوسرا وہ شخص جو عبادات میں بڑھ چڑھ کے حصے لے رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہوں میں بھی ملوث ہے, تو یہ زیادہ مأمون ہے کہ یہ؟ فرمایا کہ جس کا گناہوں سے بچت کے ساتھ نیکیوں کا ذخیرہ تھوڑا ہے نا, یہ کامیاب ہے. اللہ کی نافرمانی کسی بھی شکل میں وہ ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے. تو نظروں سے گر گیا, چاہے مرد ہو یا عورت, کوئی بھی اس نے گناہ کیا, لعنت کا کام کیا, کوئی بھی ایسا دوری کا کام کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری ہو رہی ہو, عملی طور پر ہم اپنے کردار اور گفتار سے کسی بھی چیز سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں, کھانے پینے کے وقت میں ہم بڑی بے باکی کے ساتھ بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں, بائیں ہاتھ سے چائے پی لی, پانی پی لیا, کھڑے کھڑے شربت پی لیا, اور دعوتوں کے اندر کیا, گھروں کے اندر کھڑے کھڑے ہم شام میں ٹہل رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں, کھڑے کھڑے پانی پی لیا, اس کو معمولی سمجھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اس قدر قابل عمل ہے کہ کھانے کے اندر ہاتھ دھو کے انسان کھانا شروع کرے, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور ادب اور احترام سے عاجزانہ بیٹھک کے ساتھ کھانا کھائے, کھانا کھا کر شکر ادا کرے, ایک ایک لقمہ ایک ایک نوالا اللہ پاک نے کہاں کہاں سے چن کے جمع کر کے ہمارے دسترخوان میں لا کے رکھ دیا, قدردانی ہو, قدر شناسی ہو, شکر گزاری ہو, اور پھر عبادات کے اندر انہماک ہو, سنتوں کو زندہ کرنے کا انسان کے اندر احساس ہو. یہاں تو ہماری زندگی اس قدر بے ڈھب چل رہی ہے کہ الامان والحفیظ, انسان ہمیشہ باوضو رہے, پاک و صاف رہے, رات سوتے وقت بھی پاک و صاف ہو کے باوضو ہو کے سویا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا, ایسا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہو جائے. فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو, تمہارے رزق میں برکت رہے گی. اسی نیت سے انسان باوضو رہے, کوئی تو لالچ انسان کو ہو. دین کی باتیں سن کر تو میں نے دیکھا کہ بسا اوقات کبھی پلٹ کر دوبارہ کوئی نہیں پوچھتا, لیکن دنیاوی لحاظ سے جب کبھی میں نے کوئی وظیفہ بتایا, کوئی بھی کام کی بات بتائی, تو دوبارہ پلٹ کر کم از کم دو چار چھ آٹھ دس افراد ضرور پوچھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے رزق میں برکت کا وظیفہ بتایا تھا وہ کیا تھا, اس طرح تھا کہ اس طرح تھا. اس دفعہ مدینہ منورہ میں ایک ہمیں عمل ملا کہ صبح صبح تازہ دم انسان 100 مرتبہ صدق دل سے استغفار کرے, سارا دن خیر و برکت اس کو نصیب ہوتی ہے. تو صبح انسان نماز کا اہتمام رکھے, اپنے معمولات, اوراد, اذکار وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ استغفار بھی رکھے, اللہ کے فضل و کرم سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اور ساتھ میں یہ جو اعمال ہیں کہ انسان پاک و صاف رہے, اس پاکیزگی کی برکتیں انسان محسوس کرتا ہے, غصہ نہیں آتا, بے جا بلا وجہ کبھی غصہ نہیں آتا, انسان کے مزاج میں ٹھنڈک رہتی ہے, وسوسے نہیں آتے, شیطان کے وار نہیں ہوتے, جادو ٹونا نظر وغیرہ بے شمار چیزوں سے انسان کو تحفظ ملتا ہے. فرمایا کہ وضو صلاح المؤمن, مومن کا ہتھیار ہے. مسلح انسان کے پاس کبھی چور اور ڈاکو نہیں آتا, وضو کیے ہوئے انسان کے پاس کبھی بھی شیطان حملہ نہیں کر سکتا. تو باوضو رہنے کی عادت ہو, لباس پوشاک صاف ستھرا ہو, رات سونے کا لباس بھی انسان کا پاک و صاف ہو, ہماری حالت تو یہ ہے کہ پیشاب کیا، استنجا کیا، ناپاک کپڑے پہنے اور سو گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ سونا آخری مرتبہ کا سونا ثابت ہو. حکم یہ کہ انسان کے جس طرح جیتے جاگتے دن کے لباس پاک و صاف ہے، سونے کا لباس بھی پاک و صاف ہو، اور انسان سارے تقاضوں سے فارغ ہو کے، آج کے زمانے میں تو ٹوتھ پیسٹ ہے، انسان ٹوتھ پیسٹ کرے اور آخر میں مسواک کرے لازمی. اس مسواک کی برکت بڑی شاندار ہے کہ انسان کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. جاتے جاتے کلمے کے اوپر اللہ پاک اس کا زندگی کا اختتام فرماتے ہیں، اہتمام کے ساتھ مسواک کرے اور باوضو ہو کر سو جائے، رات بھی مبارک ہوگی، نیند بھی پر سکون ہوگی اور مبارک خواب دکھائی دیں گے. آج تو حالت یہ کہ موبائل میں گھسے اوپر نیچے اچھالتے کودتے جب تھک گیا آخر میں وہ انہیں ڈھالو کے سو گیا. صبح اٹھتے پھر دیکھتا ہے کہ کوئی میسج آئے ہوں، کوئی پیغام آئے ہوں، اسی میں پھر دن کا آغاز ہونے. ساری زندگی میں نحوست ہی نحوست بھر جاتی ہے. اپنی فطری اور قدرتی زندگی پر انسان رہے، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے، سورتیں پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئے، اور صبح اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرے. رات اللہ کے گھر حاضری دے کر جائے، صبح صبح پھر اللہ کے گھر حاضری دے دے. ایسی پرسکون زندگی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، زندگی میں برکتیں ملتی ہیں. صبح سویرے اٹھنے والا اس کا دن بڑا طویل ہوتا ہے، اور جس کا صبح ظہر کے وقت میں ہوتی ہو، ناشتہ ظہر کے بعد ہوتا ہے، اس کا دن سکڑا ہوا ہوتا ہے. زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بابرکت سعادت والی پرسکون زندگی عطا فرمائے. آج سب اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے، آپ نے ہمیں پرسکون ماحول عطا فرمایا ہے، پر نور محفلیں عطا فرمائی ہے. اللہ اس کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے. یا اللہ ہم یہاں آپ کے گھر میں جمع ہیں، ہم سب کو یا اللہ سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے. اپنے یا اللہ نیک بندوں کی صفات سے ہم سب کو بھی آراستہ فرمائیے، اخلاق حسنہ کا پیکر بنائیے. یا اللہ جو برے اخلاق ہیں، اخلاق سیئہ، ان سے ہم سب کو یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے، ہمارا تزکیہ فرما دیجیے. نفس و شیطان کی شرارتوں سے، دنیا کے دھوکوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجیے، باطن کو بھی سنوار دیجیے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. تمام شرور و فتنوں سے یا اللہ ہم کو بھی، ہمارے سارے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ حفاظت نصیب فرمائیے. امت کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے. شرور و فتنوں سے یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے پوری امت. یا اللہ نوجوان نسل خاص طور پر بے راہ روی کا شکار ہے. اے الہ العالمین، حالت زار پر رحم و کرم فرما کر صحیح راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائیے. ہم سب کو دینداری نصیب فرمائیے، تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے. ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے، خیر و برکتوں سے لبریز فرمائیے. انوارات، تجلیات، برکات کے یا اللہ ہم پر نزول فرمائیے. نیک صحبتوں کی قدر نصیب فرما کر یا اللہ ہم سب کو ساری زندگی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے. اور یا اللہ سعادت کا جینا اور سعادت کا جانا نصیب فرمائیے. آخرت میں بھی یا اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائیے. اے الہ العالمین، زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے. مبارک لمحات ہیں، دن ختم ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے. اے الہ العالمین، ان لمحات میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت مانگا کرتے تھے. یا اللہ ہم سب بھی آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے. زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کے ہمیں پاک و صاف فرمائیے. آئندہ زندگی بھی ہمیں پاکیزہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، جو جو گناہ ہماری زندگی میں رچ بس چکے ہیں، ان گناہوں سے یا اللہ ہمیں دوری اور نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے. ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق و غلام بنائیے. اپنا سچا یا اللہ دوست بنا لیجیے. اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنی ولایت نصیب فرمائیے. یا اللہ منہ میرا بہت چھوٹا ہے پر بات بڑی ہے، لیکن آپ تو طلبگاروں کو عطا فرما دیتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے سارے گھر والوں کو، سارے متعلقین کو اپنی دوستی کا تاج عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو بھی ایک اور نیک بنا دیجیے، ایک کشتی کا سوار بنائیے. یا اللہ اس اتنے بڑے مجمع کے اندر یقیناً آپ کا کوئی نہ کوئی گہرا دوست موجود ہوگا. ہم سب کو بھی یا اللہ اپنے اس گہرے دوست کی طرح دوست بنا لیجیے. یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی میرا دوست ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنی دوستی کا تاج عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائیے، سچا عاشق بنائیے. اے الہ العالمین، سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے. دنیا داری سے، دنیا کے دھوکوں سے، عیاری اور مکاری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. فتنے اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ساری زندگی ہم سب کو، ہمارے تمام متعلقین کو، ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے حفاظت نصیب فرمائیے. یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی، اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائیے. حرمین شریفین کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو بھی شرور اور فتنے جس سے امت دو چار ہے، سب سے چھٹکارے عطا فرمائیے. وطن عزیز کی حفاظت فرمائیے. ہم وطنوں کی حفاظت فرمائیے. سرحدوں کے اور محافظوں کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیے. اس میں حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. الہ العالمین تمام کی تمام سازشوں سے امت مسلموں کو اور پورے عالم اسلام کو یا اللہ حفاظت نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب کو ہماری من کی مرادوں میں کامیابیاں عطا فرمائیے. جو بھی ہماری جائز حاجت اور آرزو ہیں یا اللہ ہماری توقع اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. ہم سب کو یا اللہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھیے. ناکامی اور نامرادی سے، ذلت اور رسوائی سے، اپنے عذاب اور گرفت سے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. تمام کے تمام بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. روزگاروں کے روزگاروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائیے، دوام اور استحکام عطا فرمائیے. بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے. اے الہ العالمین در بدر ٹھوکرے کھانے والے یہ کرایہ دار، ان سب کو یا اللہ اپنے اپنے ذاتی بابرکت وسیع مکان عطا فرمائیے، اپنے اپنے ذاتی کاروبار عطا فرمائیے، ذاتی سواریاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام ضرورت اور سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ ہمارے بڑوں کو سایہ تادر ہمارے سروں پر سلامت رکھیے. ہمارا سایہ ہمارے چھوٹوں پر تادر سلامت رکھیے. ہمارے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی، چھوٹوں کو بڑوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نمونہ بننے سے بچا لیجیے. یا اللہ جتنے بھی بے قصور قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین یہ آزادی کی نعمت بڑی عظیم الشان نعمت، ساری زندگی ہمیں آزادی کے ساتھ جینا نصیب فرمائیے. غلامی کی زندگی سے یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرمائیے. اپنا فضل و کرم فرمائیے، کرم خاص فرمائیے، اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجیے. اے الہ العالمین ان مبارک لمحات میں ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. امت مسلمہ کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان بنائیے. جو پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کے چھٹکارے عطا فرمائیے. مظلومین کی امداد فرمائیے. ظالموں کے عبرت کا نمونہ بنائیے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر یا اللہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرمائیے. ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنا کر یا اللہ نیست و نابود فرمائیے. ان کے منصوبوں کو خاک میں ملائیے. اے الہ العالمین ہر خیر عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ تمام شرور و فتنوں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہمارے شاگردوں کے امتحانات کے وقت قریب آ رہے ہیں. تمام کے تمام طلب اور طالبات کے لیے اللہ امتحانات آسان بنائیے. سب کو امتحانات میں بہترین نمبرات کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیے. پورے وطن کے اندر یا اللہ امتحانات کا مرحلہ قریب اور نزدیک ہے. ہمارے بچے کے بھی امتحان قریب آ رہا ہے. اللہ تمام کے تمام طلب اور طالبات کے لیے امتحان آسان بنا کر بہترین پوزیشنوں سے کامیابیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین کل ہمارے مادر علمی جامعہ العلوم اسلامیہ میں ختم بخاری کا بھی عمل ہے. یا اللہ خیر و خوبی کے ساتھ اپنی حفاظت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیے. ہمارے فارغ ہونے والے شاگردوں میں جو فضلہ بن کر یا اللہ یہاں سے جائیں گے سب کو دین کا خادم بنائیے. ہم سب کو بھی یا اللہ دین کا خادم بنائیے، دین کا حافظ بنائیے، دین کا محافظ بنائیے، دین کا مبلغ، دین کا رہبر اور رہنما بنائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو دین کی خدمت میں قبول و منظور فرمائیے. ساری زندگی اپنا وفادار بندہ بن کر جینا ہمارے لیے آسان بنائیے. اپنا دیوانہ اور مستانہ بندہ بنا لیجیے. اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کا خادم بنا کر ہمارے لیے جینا ہمارے لیے باعث فخر بنا دیجیے. اے الہ العالمین ہمارے لیے ان تمام کے تمام شاگردوں کا علم و عمل میں لگنا صدقہ جاریہ بنائیے. بالخصوص یا اللہ ہماری ان خدمات کو ہمارے والدین، ماجدین، ہمارے اساتذہ اور آبا و اجداد کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا سامان بنا دیجیے. ہمیں بھی یا اللہ اپنے ماں باپ کا بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. ان کے فیوز اور برکات ہمارے ذریعے جاری اور ساری فرمائیے. اے الہ العالمین یہ مبارک بندے آپ کے سامنے عاجزانہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی فریادیں قبول فرمائیے. آپ کی بندیاں بھی یا اللہ دس بدعا ہیں، ان کی مرادیں پوری فرمائیے. اے الہ العالمین مرادوں کو پورا فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں نہ دنیا میں محرومی نہ آخرت میں محرومی کا سامنا کرائیے. ہم سب کو ہمیشہ پرسکون، باعزت، با وقار، پر نور، با برکت زندگی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے جنت جیسی بنائیے. اور جنت یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے عطا فرمائیے. یا اللہ آپ نے جو وعدے فرمائے عرش کے سایوں میں بیٹھنے والوں کے، ہمیں بھی یا اللہ ان میں داخل و شامل فرما لیجیے. اے الہ العالمین ہمارے عمل تو اس لائق اور قابل نہیں، زندگی کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی ادا، کوئی بھی کام یا اللہ پسند فرما کر ہماری مغفرت کا سامان بنا دیجیے. اے الہ العالمین ہمارا رونا، گڑگڑانا، آہو زاری قبول و منظور فرما کر امت مسلمہ کو تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.